الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر معزز علماء کرام، حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، آج آپ کے چک دھرما میں، دھرما والا دھرنے میں پہلی مرتبہ حاضر ہو کر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مجھ سے قبل سفیر ختم نبوت، مبلغ اسلام، خطیب یورپ و ایشیا، سپاہ صحابہ کی سپریم کونسل کے چیئرمین حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب منتظر العالی، اصحاب رسول کی فضیلت و منقبت کے عنوان پر نہایت ہی شرف وسط کے ساتھ خطاب فرما چکے ہیں. مجھے سفر کی طوالت کی وجہ سے دیر ہو گئی، اور انہی کے اخلاص و لالیت اور انہی کی صدا بچپن سے ذہنوں میں اس انداز میں اثر کر گئی کہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بہرحال وقت کافی بیت چکا ہے اور آپ حضرات بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. میری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ میں نہایت اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر سکوں کہ سپاہ صحابہ کیا کر رہی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ سپاہ صحابہ اس وقت حق و باطل کی ایک عالمی جنگ لڑ رہی ہے. سپاہ صحابہ نے اپنی تمام توانائیوں کو، اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر دشمن کے ساتھ ایک ایسی جنگ کا آغاز کر دیا ہے جس جنگ کو بیک وقت شرق و غرب، شمال و جنوب، زمین کے ایک ایک کونے پہ لڑا جا رہا ہے. اور یہ جنگ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی خطرناک ہے کہ ایک تو 14 صدیوں میں اتنی بڑی جنگ کبھی نہیں لڑی گئی، دوسری آج تک جو جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں میں ایک خاص بات ہوتی تھی کہ ایک طرف مسلمانوں کی فوج اور دوسری طرف کفار کی فوج. ایک تو جنگ محدود علاقے میں محدود فوجوں کے درمیان میں ہوتی تھی، لیکن امتیاز ہوتا تھا کہ یہ سب مسلمانوں کی ہے، یہ سب کفار کی ہے. آپس میں جب مارکہ حق و باطل برپا ہوتا، حق والوں کو فتح اور کامیابی حاصل ہوتی، یا ایک آزمائش کے طور پر اللہ تعالی اہل حق کو کچھ وقت کے لیے ان کی آزمائش کے طور پر مشکل میں مبتلا کرتا، جسے دنیا باطل شکست کا نام دیتی اور اپنی فتح کی شادیانے بجانے لگتی. چاہے حق غالب آئے، چاہے اس جنگ کے اندر پلہ دشمن کا بھاری رہے، لیکن ایک بات پھر بھی باقی رہتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں. اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ اس لحاظ سے بڑی خطرناک ہے کہ اس میں دونوں طرف سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس میں دونوں طرف سے نعرے اسلام کے لگانے والے ہیں، اس میں دونوں لشکر اپنے ہتھیار اٹھا کر ایک دوسرے کے خلاف حملہ آور ہیں، اور دونوں کی زبانوں پر نام اسلام کا ہے. تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں. اس سے پہلے جو جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھی اس میں انسان کا جسم انسان کے جسم سے ٹکراتا تھا، تو جنگ کے نتیجے میں انسانوں کی جان کو نقصان ہوتا تھا،
اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ جسمانی جنگ نہیں ہے، یہ فکری اور نظریاتی جنگ ہے، جس میں نقصان ہوتا ہے تو انسان کے ایمان کو نقصان ہوتا ہے، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب نے ایمان ہی کی دعوت دی، ایمان ہی کا پرچار کیا، اور اسی بنیاد پہ مارے کھائیں، اسی بنیاد پہ شہید ہو گئے۔ تو جس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کے معصوم جانوں کا نذرانہ پیش کیا جائے وہ مقصد بڑا عظیم ہے اور وہ ایمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت سپاہ صحابہ عقیدے اور نظریے کی ایک عالمی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس جنگ کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں، اور اس لیے بھی میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ جب تک آپ اپنی فوج کو، آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے دشمن کی عیاریوں مکاریوں سے، دشمن کی افرادی قوت اور دشمن کے طریقے حملہ سے اور دشمن کے منصوبے اور پروگرام سے آگاہ نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ اپنے ساتھیوں کو دشمن پہ غالب نہیں کر سکیں۔ میرے بھائیوں، جب ایران میں 1979 میں خمینی کا انقلاب رونما ہوا تو بڑی تیزی کے ساتھ، یہ اس وقت بھی میرے پاس ایک کتاب ہے جو خمینی نے اپنی موت سے چند روز قبل وصیت کے طور پر لکھی ہے، جسے وصیت نامہ کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اسے اردو زبان میں شائع کیا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو خمینی کی آخری تحریر اور قوم کے نام، اپنے ماننے والوں کے نام آخری پیغام ہے۔ اس میں بھی وہ اسی بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہماری انقلاب کے بعد سے اول کوشش یہ رہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں اپنے عقیدے اور نظریے کا پرچار کریں، پوری دنیا میں فکری اور نظریاتی لٹریچر اور دائی اور مبلغ روانہ کریں، اپنے اس فکر، اپنے اس نظریے اور اپنی اس کوشش کو وہ نام اسلام کا دیتے ہیں کہ ہم نے اول روز سے دنیا بھر میں اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کا پیغام لانے کے لیے ہر بات سے زیادہ اس بات کو اہمیت دی، اور اس مقصد کے لیے ایران نے اپنے سالانہ بجٹ جو کئی خرب روپیہ بنتا ہے، اس میں سے ایک خرب روپیہ، 100 ارب روپیہ اس بات کے لیے وقف کر دیا۔ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ یہ آپ نے متعینہ رقم کا حوالہ کہاں سے لیا ہے تو میں اسے ڈیٹ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 3 فروری 1993 کو صبح کے وقت بی بی سی لندن نے اپنی نشریات میں 6:30 بجے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ اس سال ایران نے 1 خرب روپیہ اس بات کے لیے وقف کر لیا ہے کہ وہ اپنے مذہبی لٹریچر کو، اسلامی لٹریچر کو بقول ان کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے گا اور اسلام کی دعوت کو عام کرے گا، اور اس میں سے اسلام کے مبلغین کے وظیفے دیے جائیں گے، اور اس فنڈ سے ایران کے پرس پر لٹریچر شائع کر کے دنیا کی زبانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میری شروع شروع کی باتوں پر اگر آپ توجہ دیں گے تو میں آپ کے ذوق کے مطابق انشاءاللہ العزیز آگے باتیں کروں گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ سپاہ صحابہ کیا کر رہی ہے. ایک کھرب روپیہ اس بات پہ خرچ کیا جانے لگا ہر سال کہ پریس ایران کا ہے اور اسی طرح پریس شام کا ہے، لبنان کا ہے، بیروت کے پریس. ان پریسوں پر دنیا کے کونے کونے میں جو زبان بولی جاتی ہے ان زبانوں میں تراجم کیے جائے ان کتابوں کے، کہ جو دنیا شیعت نے گزشتہ 12-13 صدیوں میں مختلف زمانوں میں اپنے اپنے زمانے میں مجتہدوں نے لکھی، لیکن اس زمانے میں وہ اپنی کتاب لکھنے کے باوجود شائع نہ کر سکے، اگر شائع کر لی تو برسر عام فروخت نہ کر سکے، اس کتاب کا اظہار نہ کر سکے، کیونکہ اس کتاب کے اندر جو کچھ تھا اس کا اظہار اگر ان زمانوں میں ہو جاتا تو علماء وقت ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، اگر ان کتابوں پر دسترس اس زمانے کے علماء اکرام اور مفتیان اعظام کی ہو جاتی وہ اسی وقت ان کی گرفت کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب اس خمینی کے آخری وصیت نامے میں باضابطہ یہ صفحہ 4-5 کے اوپر حوالہ دیا گیا کہ خمینی کی تصنیفات کتنی ہیں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خمینی کی قریباً 22 تصنیفات ہیں، 24 تصنیفات ہیں. اس کے علاوہ صحیفہ نور کے عنوان سے 17 جلدوں میں خمینی کی تقریریں اور انٹرویو وغیرہ شائع ہوئے ہیں صحیفہ نور سے. صحیفہ نور کی جلد نمبر 2 میں خمینی کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں خمینی اعلان کرتا ہے برسر اقتدار آنے کے بعد کہ دنیا بھر کے شیعوں کو میری طرف سے یہ اعلان اور پیغام ہے کہ ہم گزشتہ 12-13 صدیوں سے تقیہ کرتے چلے آئے ہیں. کیا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہم اپنے مذہب کو چھپاتے آئے ہیں، ہم اپنے مذہب پہ پردے ڈالتے آئے ہیں، ہم اپنے مذہب کو ظاہر کرنے سے جھجکتے تھے، رکتے تھے، اور اس لیے بھی مجبور تھے بقول ان کے جیسا کہ ان کی کتابوں میں ہے کہ ہمارے ایمان ائمہ کرام نے کہا لا ایمان لمن لا تقیہ لا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا. ان 19 دین تقیہ، دین کے 100 حصوں میں سے 90 حصے تقیہ ہیں، اور تقیہ کرنا لازم ہے. بھئی تقیہ کرنا لازم کیوں ہے، ضروری کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں کہ ہمارے امام اول، ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا حضرت علی نے 23 سال تک تقیہ کیا. کتنے سال تک تقیہ کیا؟ 23 سال تک. وہ کیسے؟ وہ اس وقت جب آج کوئی خبیث یا تاریخ اسلام میں کسی موقع پر پیدا ہونے والے کسی ملعون نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یا آپ کی ذات پر، حضرت فاروق اعظم کی خلافت یا ان کی ذات پر، حضرت عثمان غنی کی خلافت یا ان کی ذات پر، صحابہ کرام کی بیعت یا ان کے کردار پر کسی زمانے میں بھی لب کشائی کی، کسی زمانے میں بھی بد زبانی کی، تو علماء امت کی طرف سے فوراً یہ کہا گیا کہ ظالموں تم ان کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو جن کے ہاتھ پہ بیعت علی المرتضیٰ نے کی، تم ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہو جن کی اقتداء علی المرتضیٰ نے کی، تم ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو جن کو اپنی بیٹی کا رشتہ علی المرتضیٰ نے دیا، تم ان کی توہین کرتے ہو جن کے وزیر و مشیر علی المرتضیٰ رہے. اگر آج تم صدیق کی امامت کو نہیں مانتے ہو تو بتلاؤ علی المرتضیٰ نے تو 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق کی امامت کو مانا ہے اور ان کی امامت کے اقتدا میں نماز پڑھی ہے. تم آج فاروق اعظم کو برا کہتے ہو. علی المرتضیٰ نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کے رخت جگر ام کلثوم فاروق اعظم کے نکاح میں دی تھی. تم آج عثمان غنی کی توہین کرتے ہو. عثمان غنی کے دروازے پر علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو پیرا دینے کے لیے کھڑا کیا تھا. تم بتلاؤ کہ تمہاری بات سچی ہے یا علی کے کردار سچے. اگر تمہاری بات کو سچا مانے تو علی کے کردار پہ بات ہے. علی کے کردار کو سچا مانے تمہاری بات جھوٹی نظر آتی ہے تو دنیا اسی کے جواب دیتی تھی کہ بات ہماری بھی سچی ہے کردار علی کا بھی سچا ہے. بات یہ ہے کہ جو عقیدہ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں ہم رکھتے ہیں عقیدہ وہی ان کے بارے میں علی کا تھا لیکن علی نے تقیہ کیا تھا.
علی نے
علی نے کیا کیا تھا ہم نے کہا بھی وہ تقیہ کیا ہے. کہنے لگے جی تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے مگر گھر میں جا کر لٹا لیتے تھے. ان کو امیر المومنین زبان سے تو کہتے تھے مگر دل سے ان کو کافر جانتے تھے. اپنی بیٹی کا رشتہ مجبور ہو کر تو دے دیا مگر دل سے انہیں مسلمان نہیں سمجھتے تھے. تو یہ ہے تقیہ کہ چھپا کر اپنے دل میں ایک بات رکھ لینا عقیدہ اور اظہار اور دل میں اور بات زبان پہ اور بات. اور یار جسے صاف صاف ہم منافقت کہہ لیں کیا کہنے یہ میرا عنوان نہیں ورنہ اسپیشل ایک پوری تقریر اس بات پہ کی جا سکتی ہے. آج دنیا شریعت کہتی ہے ہم علی کو مانتے ہیں ہم علی کے محب ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں. رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں فاطمہ کے شوہر حسن کے ابو پیغمبر کے برادر حضرت علی المرتضیٰ کی جتنی توہین شریعت نے کی ہے جس قدر ان کا رقشہ شریعت نے پیش کیا ہے جس انداز میں صدیق حضرت علی المرتضیٰ کی گستاخی شریعت کرتی ہے اس انداز میں گستاخی دنیا میں کسی نے اپنے دشمن کی نہیں کی ہو. کیا وہ بہادر تھے؟ ایک طرف سے وہ بہادر تھے ہم بھی مانتے ہیں وہ بہادر تھے. وہ شیر خدا تھے ہم بھی مانتے ہیں وہ شیر خدا تھے. لیکن کچھ باتیں تو یہ خاص طور پر مانتے ہیں کہ وہ مشکل کشا بھی تھے. وہ مشکل اور ان کے پاس ایک تلوار تھی. وہ صاحب ذوالفقار تھے. وہ تلوار کیا تھی؟ کہتے ہیں ایسے آسمانوں کی طرف اٹھ جائے تو آسمان کرتے چلے جائیں زمین کی طرف آ جائے تو زمینیں کرتی چلی جاتی تھی. اتنی لمبی تلوار پتہ نہیں رکھتے کہاں. صاحب ذوالفقار تھے امام تھے علا کل شین قدیر تھے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فرمان تھا. لیکن ان سے خلافت چھین لی گئی لیکن ان سے باغ فدک چھین لیا گیا لیکن ان کو کسی نے امام بنایا نہیں لیکن ان کے دروازے کو آگ لگا دی گئی لیکن ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ کو دھکے دے دیے گئے. وہ بیچارے مجبور بے بس بے کس تھے. وہ قرآن لے کر آئے حضرت ابوبکر اور عمر کے پاس کہ یہ وہ قرآن ہے جو پیغمبر پہ اترا ہے اور میں نے اپنے قلم سے لکھا ہے. میں آج تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تم اس کی کتابت کراؤ پوری دنیا میں شائع کرا دو اس کو بھیج دو. شیعہ کی موت پر پہلی مذہبی کتاب اصول کافی میں یہ واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے علی کے قرآن کو ٹھوکر ماری اور کہا لے جا اپنا قرآن لا حاجت لنا فی ہمیں تیرے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو علی المرتضیٰ دیکھتے رہے اور اپنے قرآن کو لپیٹا اور کہا خدا کی قسم آج کے بعد تم اسے دیکھ نہیں سکو گے. اور اس کے بعد وہ قرآن لپیٹا اور لے گئے. وہ ایک امام سے دوسرے سے تیسرے یہاں تک کہ بارہواں امام اس کو اٹھا کر غار میں غائب ہو گیا ہے. اب دنیا کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے. انتظار کر رہے ہیں کہ وہ غیب صاحب آئیں گے وہ امام مادی آئیں گے اور اصلی قرآن لے کر آئیں گے. ہم نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اصلی قرآن لے گئے. اچھا یہ بتلاؤ کہ وہ قرآن کتنا بڑا ہے؟ کہتے 70 گز لمبا ہے اونٹ کی ران کے برابر موٹا ہے. اتنا لمبا قرآن جس کو پڑھنے کے لیے موٹر سائیکل چاہیے یہ اتنا لمبا قرآن اور اتنا بڑا یہ لے کر کون گیا؟ کہتے 5 سال کا بچہ لے کر ران میں چلا گیا ہے. پانچ سال کا بچہ لے کر غار میں چلا گیا ہے. اور میں نے کئی مرتبہ کہا شیو آؤ سلو کر لیں. کیا کریں؟ سلو کر لیں. کیا؟ کہ تمہارا قرآن ہے غار میں, تمہارا قرآن ہے غار میں, ہمارا قرآن ہے ہمارے پاس. جب تمہارا قرآن آئے گا ہم تمہارا مان لیں گے. اب ہمارا ہے, تم ہمارا مان لو. اب ہمارا قرآن ہے, تم اپنے قرآن کو چھوڑو, ہمارے پر عمل کرو. اور جب تمہارا آئے گا ہمارا تمہارا وعدہ رہا, ہم تمہارا مان لیں گے. کہنے لگے وہ آئے گا ہی نہیں. میں نے کہا ہوگا تو آئے گا. مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد کی لال مسجد کے خطیب ہیں. وہ عراق میں گئے تو عراق میں بازاب کا ایک پہاڑ ہے, ایک غار ہے, غار سر مرہ. اس غار میں مجاور بیٹھے ہوئے, کہتے ہیں یہ اس غار میں امام چھپا ہوا ہے. اس غار میں امام, یہ آپ نے کبھی توجہ نہیں کی, ان کی گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے یا قائم آل محمد, لکھا ہوتا ہے نا, یہ اسی امام کو نام ہے. یا صاحب الاثر, یہ اسی امام کا نام ہے. یا صاحب الزمان, یہ اسی امام کا نام ہے. یا امام مہدی, یہ اسی امام کا نام ہے. ادرکنی اجل اللہ فرجہ, ہماری مدد کیجئے, اللہ جلدی جلدی آپ کو باہر لے آئے. یہ اسی کو پکار رہے ہیں. یہ شب برات کے دن ہم تو حلوا اور پوڑیاں کھانے میں مصروف ہوتے ہیں, یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کہیں قریب قریب نہروں اور دریاؤں پر ہوتے ہیں, اور چٹھیاں لکھ لکھ کر آٹے کی گولیاں بنا کر اس میں ڈال کر دریاؤں میں پھینک رہے ہوتے ہیں. بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں امام کو خط ڈال رہے ہیں, امام کو چٹھیاں ڈال رہے ہیں کہ جلدی تشریف لے آؤ جلدی. بھئی پوچھو ان سے بھی وہ امام کون تھے. کہتے ہیں ہمارے گیارہویں امام حضرت حسن عسکری کے بیٹے تھے. بھئی دنیا نے ان کو دیکھا؟ کہتے وہ نظر نہیں آتے تھے. وہ نظر, بھئی کتنی عمر میں چلے گئے؟ کہتے چار سال کی عمر میں چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. بھئی نظر آتے تھے؟ کہتے نظر تو نہیں آتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسن عسکری کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی, اولاد کوئی نہیں تھی, لیکن ڈھونگ تو جاری رکھنا تھا تو یہ سلسلہ بنا لیا. یہ بھی ایک علمی لمبی تفصیل ہے, اسی میں چلے جائیں تو بات ہی. میرا یہ چیلنج ہے کہ فقہ جعفریہ, فقہ جعفریہ کے نام سے ایک جماعت بنا لی. 14 صدیوں میں سب سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں فقہ جعفریہ ہے. کیا ہے؟ کوئی مائی قرار آئے وہ ثابت کرے کہ فقہ جعفریہ کا وجود بھی ہے. عام لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں جی مولوی صاحب جھگڑا تھے کوئی نہیں, تسی فقہ حنفیہ مانتے ہو اے فقہ جعفریہ مانتے ہو, تسی کہنے ہو امام ابو حنیفہ علی فقہ لے آؤ اے کہنے ہو جعفر علی لے آؤ. کوئی نہیں, حضرت جعفر صادق تے حضور دے نواسے ہے, تے جے حضرت جعفر صادق علی فقہ لے آؤں تے ساڈے سے رکھاں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی فقہ جعفریہ تھی. فقہ جعفریہ کا دنیا میں وجود نہیں ہے. کوئی شخص لائے کتاب جو فقہ جعفریہ کے عنوان سے حضرت جعفر صادق نے لکھی ہو, کوئی کتاب لائے. کتاب بڑی دور کی بات ہے, 16 صفحے کا پمفلٹ لائے, 2 صفحے کا ہینڈ بل پیش کرے. حضرت جعفر صادق کے کسی شاگرد نے کوئی کتاب لکھی ہو پیش کیجئے, کوئی کتاب نہیں لکھی. ان کے بیٹے موسیٰ کاظم, کوئی کتاب نہیں ہے. ان کے بیٹے اگے ہیں, کوئی کتاب نہیں ہے. حضرت جعفر صادق ان کے 6ٹے امام ہیں, ان کے 11ویں امام. امام کے بعد بڑا بیٹا امام, پھر بڑا بیٹا امام, پھر بڑا بیٹا امام. 11ویں امام حضرت حسن عسکری پیدا ہوئے. ان کے بعد بقول ان کے 12ویں امام غائب ہو گئے. جب وہ امام غائب ہو گئے تو اس وقت جو امام گر تھے, جو امام بنایا کرتے تھے, جو امام کے نام لے کر حلوے مانڈے کھایا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے تو مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ امام کی اولاد نہیں ہے, اب آئندہ کس کو امام بنائیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا, یہ مسئلہ پہلے بھی ان کو پیش آ چکا تھا. جب بات کرتے ہیں تو بڑی بات سے بات نکل آتی ہے. شیعہ کا مسئلہ عجیب, یہ ایک مذہب ہے, ان کے ہاں ایک اصول تھا کہ باپ کا بڑا بیٹا امام ہوگا. باپ کا بڑا بیٹا حضرت امام باقر, حضرت جعفر, سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. وہ خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے تھے, ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے جھوٹ ان کے ذمہ لگایا. میں بھی آپ کی تفسیر میں تفصیل بیان کرتا ہوں. ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل, بڑے بیٹے کا نام تھا, مشہور کر دیا کہ 7ویں امام اسماعیل ہے, 7ویں امام, کیونکہ بڑا بیٹا وہ ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسماعیل حضرت جعفر کی زندگی میں فوت ہو گیا.
حضرت جعفر کی زندگی میں فوت ہو گیا، شیعہ پریشان ہو گئی، لوگوں نے کہا اگر یہ ساتواں امام تھا تو اسے تو زندہ رہنا چاہیے تھا، دیکھیں چھٹا امام فوت ہوگا تو امامت ساتویں کو منتقل ہوگی، اور امامت کوئی معمولی شے نہیں، امام کا درجہ یہ ہے کہ کائنات کا پتہ پتہ ذرہ ذرہ امام کے حکم کے مطابق ہلتا حرکت کرتا ہے، امام علا کل شے قدیر ہوتا ہے، امام پر وحی نازل ہوتی ہے، امام پر پابندی سے فرشتہ آتا ہے، امام اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے، حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہے، اور امام جنت جہنم میں لوگوں کو بھیجتا ہے، امام اپنی موت کا اپنے اختیار رکھتا ہے، امام ہر چیز کا علم رکھتا ہے، امام ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہوتا ہے، یہ امامت کے اوصاف ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا اگر اسماعیل امام تھے تو اپنے باپ کی زندگی میں فوت کیوں ہو گئے، اور اگر امام نہیں تھے تو پہلے نمبر پر پیدا کیوں ہو گئے، امام نہیں تھے تو پہلے نمبر پر، بڑے پریشان ہوئے۔ بقول ان کے جو کہانی بنائی ہے وہ کہانی کس کتاب میں لکھی ہے میں بھی بتاتا ہوں۔ حضرت جعفر صادق کے پاس آئے، کہنے لگے مخالف تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل بڑا لڑکا تھا، ہم نے سمجھا مشہور بھی ہو گیا کہ یہ ساتواں امام ہے، تو اگر وہ امام تھا تو فوت کیوں ہوا، اور اگر نہیں تھا تو پہلے پیدا کیوں ہوا۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، یہ تو اللہ بھول گیا ہے، میں کیا کروں، اللہ کو پتا ہو گیا پتا، یہ مستقل عقیدہ ہے شیعہ کا، اور یہ حوالہ اٹھائیے شیعہ مذہب کی سب سے پہلی بنیادی مذہبی کتاب اصول کافی۔ اور اب میں آتا ہوں، حضرت جعفر صادق کے بیٹے کہتے ہیں، پھر ان کو کہا کہ میرا یہ اسماعیل تو فوت ہو گیا، اب امام کون ہوگا، انہوں نے کہا میرا چھوٹا بیٹا موسیٰ قاسم۔ اور یہیں سے دو لڑیاں نکل گئی، یہ جو آغا خانی شیعہ اپنے آپ کو اسماعیلیہ کہلاتے ہیں وہ اسماعیل کو مانتے ہیں، آگے اسماعیل کے بیٹے کو امام مانتے ہیں، آگے انہوں نے امامت کا سلسلہ ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ ان کا چونکہ آ کر حضرت حسن عسکری پر پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حسن عسکری کی اولاد ہی نہ ہوئی، حسن عسکری کی، انہوں نے کہا اب کیا کریں بیٹے، پہلے تو چلو اولاد تھی، بڑا بھائی نہ صحیح چھوٹا صحیح، اللہ کے ذمہ بدا لگا دیا، اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا یار یہ پھر کل کا مسئلہ پھر پیش آ سکتا ہے، مستقل بنیادوں پر اس کو حل کریں، مستقل بنیادوں پر اس کو، انہوں نے کہا حل اس کا یہ ہے۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہمارے گیارہویں امام کی شادی جننی عورت سے ہو گئی تھی، کس سے، جننی عورت سے، لہذا وہ جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام امام محمد ہے، وہ امام مہدی جو پیدا ہوئے تو ان کو دنیا دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن ان کے مخالف پڑے تھے، لیکن ان کے مخالف پڑے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے بار میں امام آ گئے، لوگوں نے کہا کہاں، کہنے لگے تم نہیں دیکھ سکتے تم، انہوں نے کہا اچھا دیکھ نہیں سکتے ہاتھ لگوا دو، اندھے آدمی کو نظر تو نہیں آتا، ہاتھ تو لگوا دیں گے کہ بھائی یہ ہے، ہم ذرا ٹٹول تو لیں کہ امام ہے، وجود مقدس ہے۔ انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا، انہوں نے کہا آواز سنوا دو، آواز سنوا دو، آواز آ جائے۔ انہوں نے کہا اچھا تم امام کو قتل کرنا چاہتے ہو، چلو امام غائب ہو گیا، امام اپنے گھر چھوڑ کر اس غار میں چلے گئے ہیں، وہ ان کے پاس 70 گز کا قرآن بھی ساتھ لے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ساتھ لے گئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ساتھ لے گئے ہیں، تمام تبرکات پرانے نبیوں کے سب ساتھ لے گئے ہیں، امام غائب ہو گئے۔ بات چلو جان غائب ہو گئے، اب تم ہمارے پاس نہ آنا کہ امام صاحب کے لیے کچھ دو، اب امام کا نام لے کر ہمیں مت لوٹنا۔ تو ایک نیا ڈھونگ رچا لیا، کہنے لگے جی جو امام کے پیارے پیارے ہیں ان کو امام ملتے ہیں، ان کو امام ہر کسی کو نہیں ملتے، قاصدوں کو ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیبت صغرا، اس کو کہتے ہیں غیبت، ڈھونگ رچایا کہ یہ 10-15 آدمی ہیں، ان کی ملاقات امام سے ہوتی ہے، یہ روزانہ غار میں جاتے ہیں، امام سے سلام و کلام کرتے ہیں، امام سے تعلیمات حاصل کرتے ہیں، لوگ ان کو تو خطاب دینے لگے، لوگوں کو کیا بچاروں کا، ان کا اچھا بھی کپڑے لے لینے، حلوہ لے لینا، کھانے پینے کی چیزیں لے لینے، پیسے لے لینے، جا کر تقسیم کر کے آگے، کہنے لگے امام صاحب بڑے خوش ہیں۔ امام صاحب جب یہ زمانہ چل رہا تھا، اس زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن یعقوب، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے اپنے آباؤ اجداد سے، پرانے لوگوں سے،
جو روایات گھڑ لی گئی تھی بنا لی گئی تھی، جو مشہور کر لی گئی تھی، اماموں کے اوپر جو الزامات تہمتیں باندھ دی گئی تھیں، جو ان کے بارے میں محیر العقول غیر شرعی باتیں مشہور ہو گئی تھیں، ان تمام کو جمع کیا، کیونکہ اس وقت احادیث کی کتابیں مرتب ہو چکی تھیں، بخاری لکھی جا چکی تھی، مسلم لکھی جا چکی تھی، اس نے کہا مسلمانوں نے تو حضور کی احادیث کو جمع کر لیا ہے، چلو ہم اپنے اماموں کی باتوں کو جمع کرتے ہیں۔ اب اس نے جناب باقاعدہ باب باندھ کر یہ ساری روایتیں لکھی کہ اللہ کو بدا ہو جاتا ہے، یہ قرآن بدل گیا ہے، یہ سارے حوالے میں نے اسی سے پڑھے ہیں، امام کے کیا اختیار ہیں، امام کا کیا مقام ہے، یہ سب روایتیں اس نے لکھی، دو جلدوں میں یہ کتاب لکھی۔ لکھنے کے بعد یہ کتاب اٹھائی اور ان کے پاس لے گیا جو کہتے تھے امام سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، امام سے ہماری ملاقات، ان سے کہا جی یہ میری کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، اپنے تمام ائمہ کی روایات جمع کی ہیں، ہر ہر مسئلے کے اوپر ان کی روایت جمع کی ہے، ان کے قرآن بدلا ہے یا نہیں بدلا، یہ قرآن کیا ہے، اللہ کو بدا ہو جاتا ہے، امام کے کیا اختیارات ہیں، تقیہ کیا ہے، متا کیا ہے، یہ ساری باتیں میں نے درج کی ہیں، ذرا امام صاحب کو دکھا دو، کوئی غلطی ہے تو ٹھیک کر دیں، کوئی کمی ہے تو اضافہ کر دیں، جہاں جہاں اس کی درستگی کی ضرورت ہے اس کو صحیح کر دیں، اگر غلط ہے تو تب بھی بتا دیں، صحیح ہے تو تب بھی بتا دیں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ساتھ نذرانے دے دیے، یہ کاسد نذرانے لے کر کتابیں لے کر جنگل میں چلے گئے، 15-20 دن کے بعد آئے، انہوں نے کہا امام صاحب بڑے خوش ہوئے، امام صاحب نے اس کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے، اول سے لے کر آخر تک، میں کہتا ہوں یہی جھوٹ ہے، یہی جھوٹ ہے، جب امام ہر جگہ موجود ہے، امام کو ہر چیز کا علم ہے، تو امام کو چاہیے تھا کہ امام کہتا اپنے کاسدوں کو بھائی وہ ایک آدمی کتاب لکھ رہا ہے اور میں یہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی نے یہ کتاب لکھی ہے میرے علم میں ہے، اس کو کہو جو کچھ تو نے لکھا ہے فلاں فلاں غلطی ٹھیک کر لے، میرے پاس بھیجنے کی ضرورت ہے، بھائی اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے نا، اللہ ہر جگہ موجود ہے نا، اب کوئی آدمی کتاب لکھے اور پھر ڈاک میں ڈال کر کہے کہ اللہ کی طرف بھیج رہا ہوں، تو ہر کوئی کہے گا جب اللہ میاں ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، علیم بذات صدور ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، تو ڈاک میں ڈالنے کی ضرورت ہے، لیٹر بکس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ امام کو بھیجی، امام کا پڑھنا اور بھیجنا یہی جھوٹ، اگر امام ہوتا تو وہیں سے کہتا کہ وہ لکھ رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن بہرحال ایک کاروائی تو ڈالنی تھی نا، وہ واپس آئے، انہوں نے کہا جی امام صاحب نے کیا کہا، تو جواب ملا کہ امام نے اول سے لے کر آخر تک یہ کتاب پڑھی ہے، اور پڑھ کر امام نے کہا ہاذا کافل لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اسی لیے اس کتاب کا نام پڑ گیا اصول کافی، اس کا نام پڑ گیا، یہ ہے جناب پہلی مذہبی شیعہ کی کتاب، بنیادی کتاب اصول کافی، جو امام سے تصدیق ہو کر آئی ہے، اس کتاب کے بعد باقی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو کہتے ہیں فقہ جعفریہ، ان کو کہتے ہیں یہ کتاب جب لکھی گئی، حضرت جعفر صادق کی وفات کو 220 سال ہو چکے تھے، کتنے سال گزر گئے تھے، باپ کو مرے ہوئے 2 صدیاں گزر گئی، بیٹا اب پیدا ہو رہا ہے، بیٹا امام کو گئے 2 صدیاں گزر گئی، فقہ اب آ رہی ہے، یہ ہے فقہ، پھر چلو آؤ ہمارے ساتھ بات کر لو کہ اصول کافی کو لے لو، حضرت مفتی رشید احمد صاحب مقدس العالی کراچی والے فرمایا کرتے ہیں واقعی یہ اصول کافی جو ہے شیعہ کا کفر ثابت کرنے کے لیے یہی کتاب کافی ہے، یہی کتاب اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، یہ کتاب اٹھاؤ مسئلہ بدا پڑھو کہ اللہ کو بدا ہو جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے، جتنے نبی آئے ہر نبی نے آ کر اپنی امت سے کہا بھئی یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ بھول جاتا ہے، اسی کتاب میں موجود ہے کہ یہ قرآن بدل دیا گیا ہے، اسی کتاب میں موجود ہے کہ اصلی قرآن کی 17,000 آیتیں تھی، اسی قرآن میں موجود ہے کہ جو قرآن علی لے کر آئے تھے وہ 70,000 وہ 70 گز لمبا تھا، وہ اونٹ کی ران کے برابر موٹا تھا، اسی قرآن میں موجود ہے امام ماکان ما یکون کے علم رکھتے ہیں، اسی کتاب میں موجود ہے امام ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں، اسی کتاب میں موجود ہے امام کے رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، اسی کتاب میں موجود ہے کہ امام کے پاس خدا اختیار ہوتے ہیں، اسی کتاب میں موجود ہے کہ امام رب کے حلال چیز کو حرام کر سکتے ہیں، حرام چیز کو حلال کر سکتے ہیں، سوال دیا اگر یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے،
کافر کافر شیعہ
ہی کتاب کافی ہے، یہی کتاب
کافی ہے.
تو بات اب وہاں لے آؤں، یہ تعلیم و بات، ایسی تعلیم والی کتابیں اس زمانے میں چل سکتی تھی؟ لکھ تو لی لیکن اپنوں اپنوں کے اندر، بھئی عقیدہ یہ رکھو لیکن لوگوں کو یہ کتاب نہ دکھانا. کیوں؟ کہ صاحب ایمان جب پڑھیں گے وہ کہیں گے بے ایمانو یہ تو کفر ہے، یہ تو کہا بھئی اس کتاب میں پھر دکھاؤ. کہ بھئی اپنا دین چھپاؤ، اپنا دین چھپاؤ، تقیہ کرو تقیہ. اور ساتھ یہ روایت لکھ دی کہ جس نے تقیہ نہ کیا وہ ذلیل ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم ان کے جو بڑے تھے وہ تھے بڑے منصوبہ باز، ان کو پتا تھا کہ اندر گندگی ایسی ہے. جس دن لوگوں کے سامنے گئی پھر یہ بچ نہیں سکتے. تو جب خمینی بسر اقتدار آیا، صحیفہ نور جلد نمبر 2 میں موجود ہے، اس نے کہا اب تمہاری حکومت آ گئی، اب تمہارا اقتدار آ گیا، اب لبنان شام ایران میں شیعہ تمہاری حکومت ہے، اب تقیہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں تقیہ کے حکم کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جو تمہارا مذہب ہے اس کو شاہ کر دو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس کو دنیا میں پھیلا دو. میں ایران کے پریس پر ایران کی دولت کے ذریعے اپنے عقائد و نظریات کو پوری دنیا میں اسلام کے نام پہ سوئے کر کے رہوں گا. اس کے اس اعلان کے بعد اصول کافی شائع ہوئی، اس اعلان کے بعد احتجاج تبرسی شائع ہوئی، اس اعلان کے بعد تفسیر قمی شائع ہوئی، اس اعلان کے بعد فصل الخطاب شائع ہوئی، اس اعلان کے بعد حیات القرآن شائع ہوئی، اس اعلان کے بعد حق الیقین شائع ہوئی، اس کتاب کے بعد کشف اسرار شائع ہوئی، اس اعلان کے بعد حکومت اسلامی شائع ہوئی، اس اعلان کے بعد تحریر الوسیلہ شائع ہوئی، اس اعلان کے بعد جب دنیا شدت کی کتابیں شائع ہو کر علماء کے پاس آئیں، علماء نے پڑھی تو نعرہ لگایا کہ یہ کفر ہے.
کافر 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 کل بھی شیعہ کافر تھا، کل بھی جنوی زندہ تھا.
بات کو سمجھ میں آئی؟ لو ایک سوال کا اور جواب، ایک سوال کا بڑا سوال کر رہے. اور جی پہلے تہاڈے علماء نے تو فتوے دیتے ہی نہیں، اس شیعہ تہاڈے پہلے علماء دے نال جلا کے کھاندے پیندے رہے. فلاں نے فتوا نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا. تسی نویں نکل آئے ہو، تسی زیادہ عالم دین ہو، تہاڈا زیادہ علم ہے. اچھا بھائی ان کے پاس یہ کتابیں نہیں پہنچی ہوگی، ان کے پاس یہ کتابیں نہیں پہنچی ہوگی، ہمارے پاس پہنچ گئے. ان کو یہ علم نہیں ہوا ہوگا، ہمیں ہو گیا. ان کے پاس اس زمانے میں ان کو ان کتابوں پہ دسترس حاصل نہیں ہوئی ہوگی، ہمیں ہو گئی. تو جس کو جس زمانے میں کوئی بات نظر آئے وہ اس زمانے میں بولے، وہ اس زمانے میں بولے. پھر اور بات کہ پہلے کیوں نہیں تھا، اب کیوں؟ جب کوئی کفر کا ارتکاب کرے گا فتویٰ اسی وقت. دیکھیں میں کہتا ہوں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث آج اگر اٹھ کر کہتا ہے رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، اللہ کی توحید کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ مسلمان رہے گا؟ چونکہ دیوبندی ہے لہذا اس کو کافر نہ کہو، چونکہ یہ اہل حدیث ہے، چونکہ یہ بریلوی ہے. بھئی جب کفر کا ارتکاب کریں گے تو فتویٰ، جب کسی کا کفر سامنے آئے گا تو فتویٰ. تو شیعو تمہارا کفر، تمہاری کتابیں جب سامنے آئیں اور علماء نے پڑھی تو انہوں نے کہا یہ تو کفر ہے، یہ تو ہم تمہاری کتابیں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کتاب بھی کوئی دوسری نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتابیں پوری دنیا میں بھیجی گئیں اور نام رکھا اسلام، نعرہ لگایا اسلام، اسلام کا لٹریچر ہے. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دنیا کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا، خمینی اسلام کا انقلاب لے آیا، خمینی اسلام کا ہیرو، خمینی اسلام انقلاب کا لمبردار. پوری دنیا میں جناب یہ پروپیگنڈا، پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اور اس پروپیگنڈے میں کون کون آ گیا؟ آپ نے اور میں نے تو متاثر ہونا ہی ہونا ہے. ہمارے صدر متاثر، ہمارے وزیر اعظم متاثر، ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں گئے، پھولوں کی چادر چڑھائی خمینی کی قبر پر اور پھر کہا آپ کی تعلیمات مینارہ نور ہیں. کیا ہیں؟ سپاہ صحابہ کی تقریریں تو تخریب کاری ہیں، آل سنت کی کتابیں تو اشتعال انگیز ہیں، لیکن خمینی کی تعلیمات تو نور کے مینارے ہیں. نور کے مینارے اس لیے کہ وہ پروپوگنڈے سے دیر متاثر ہو گیا، پروپوگنڈا عام کیا ہر جگہ پر اسلام کا ہیرو، اور پھر جناب خط چھپے لو جی خمینی نے، خمینی صاحب نے تھے روس کے صدر گورپا چوک نو اسلام کی دعوت دے دی تھی، اسلام کی دعوت دے دی گورپا چوک کو، فلاں کو اسلام کی دعوت دے دی جناب، انہوں نے ریگن کو اسلام کی دعوت دے دی، انہوں نے فلاں کو اسلام کی دعوت دے دی، بش کو اسلام کی دعوت دے دی. یہ انداز اسلام کی بات ہے اور اسلام کے نام پر یہ بھیج رہے ہیں. میں کہتا ہوں چھوڑو ساری باتیں، اہل تشریح جہاں جہاں ہیں ان سے میں کہتا ہوں تم بھی ذرا غور سے سوچو، ہم چڑھانا نہیں چاہتے، بلا وجہ لڑائی نہیں چاہتے، لیکن بےغیرتی کی زندگی بھی گزارنا نہیں چاہتے.
للکار ہے، للکار ہے،
للکار
ہے، للکار ہے،
چٹ گھر میں کسی اور سے کہنا چاہتا ہوں چند حقائق تم سن لو، اگر تم اس پر غور کرو تمہارا دل کہے کہ زیادتی تمہاری طرف سے ہوئی ہے تو مان جاؤ. ہم کوئی لڑائی تو نہیں چاہتے، خمینی کو اسلام کا ہیرو کہا گیا ہم خاموش ہیں، اسلامی انقلاب کا نمبردار کہا گیا ہم خاموش ہیں، اس کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب کہا گیا ہم خاموش ہیں. خمینی نے ایران پر قبضہ کرنے کے بعد ایران کے آئین میں ترمیم کی، ایران کے آئین کی شک نمبر 12 میں یہ اضافہ لکھا، اور آج بھی ایران کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج کے بعد ایران کی حکومت شیعہ اثناشری سٹیٹ ہوگی، اور آج کے بعد ایران کا صدر، وزیر اعظم، ایران کی سینٹ کا چیئرمین، ایران کی اسمبلی کا سپیکر، ایران کی عدالتوں کا چیف جسٹس سوائے شیعہ کے کوئی دوسرا نہیں بن سکتا. یہ موجود ہے. اب بتلاؤ کہ تم نے ایران میں اتحاد کی بنیادیں رکھی تھی، ایران میں نعرہ اسلام کا لگایا اور سنیوں کے لیے دروازے بند، نہ سنی صدر، نہ سنی وزیر اعظم، نہ سنی سپیکر، نہ سنی جناب کوئی وزیر، نہ سنی کوئی مشیر، تم نے اتحاد کا درس دیا تھا، آغاز تو تم نے کیا لڑائی کا، پھر پورا تہران ایران کا دار الخلافہ، 5,00,000 سنی آباد ہے، کوئی ایک مسجد دکھا دو، کوئی ایک. جب ہم نے کہا کہ بھائی مسجد نہیں ہے، بیان دی اخباروں میں، تو ایران کے کونسلر نے میرے بیان کے جواب میں کہا وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں سب شیعہ کے پیچھے سنی پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ شیعہ کی اکثریت ہے. ہم نے کہا اگر وہاں تمہیں اقلیت سنی شیعہ کے پیچھے کھڑا کرنے میں مزہ آتا ہے تو یہاں ہم اکثریت ہیں، ان کے امام باڑے ہمیں دو، ان کو ہمارے پیچھے کھڑا کرو، پھر یہاں یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تم وہاں اتحاد کرو ہم یہاں اتحاد کریں، یہاں الگ امام باڑے کیوں، یہاں الگ زمینیں جائیدادیں کیوں، وہاں تو اتفاق کرتے ہو، اگر وہاں اتحاد ہے تو پھر بتلاؤ کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ شیعہ ہی صدر ہو سکتا ہے، سنی کیوں نہیں ہو سکتا. اعلان اور عمل یہ شروع، پھر بھی چپ، ہم خاموش، اپنی زیادتیاں دیکھو، پھر اسلام کے نعرے، مسلمانوں پر ایسا حیات تنگ، سنیت کے لیے مسجدوں کے دروازے بند، مدرسوں کو مسمار کر دیا گیا اور پارلیمنٹ کے دروازے بند، علماء کرام کو چن چن کر جیلوں میں بند کر دیا گیا. میں نام لے کر پوچھتا ہوں، تم نام لے کر بتلاؤ، میری سنیت کے یہ پہاڑوں جیسے علماء آج کہاں ہے اور تمہاری جیلوں میں تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے. تم نے علماء کرام کو سستے دار پہ رکھایا اور نام اتحاد کا لیتے ہو، بات اتحاد کی کرتے ہو، کون سے اتحاد کی بات ہے، اس وقت تو سپاہ صحابہ نہیں بنی تھی. پھر آگے چلے، پھر جناب دنیا میں لٹریچر شائع کر کے بھیجنے لگے. میں اور لٹریچر کی بات نہیں کرتا، کوئی کہہ سکتا ہے وہ کمی کون ہے جی، وہ پلینی کون ہے جی، وہ مجلسی کون ہے، وہ توسی کون ہے، سانو تو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے. اسی دیر سے اٹھان کے سانو نہ پل جائے گا. چلو میں آپ کو بڑی آسان سی بات کہتا ہوں, خمینی کا نام تو آپ نے سنا ہے, شیعہ بھی خمینی کا نام جانتے ہیں نا. آج دنیا کا ہر شیعہ, پاکستان کا ہر شیعہ خمینی کو اپنا مجتہد تو کیا امام مانتا ہے, امام 13واں امام مانتے ہیں. چلو میں نے یہ کہتا, ہم بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں اس لیے کبھی بھی ہم نے جذبات میں آ کر بھی ایسی گفتگو نہیں کی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھیوں کو کل کوئی پریشانی ہو سکے. ایک ایک لفظ پہ چیلنج کر سکتے ہو کہ فلاں لفظ کہا تھا, ثبوت دکھاؤ. تم آج خمینی کو عالم مانتے ہو, مجتہد مانتے ہو, ایران میں اسلامی انقلاب کا نمبردار مانتے ہو, باتیں ساری ختم کرو. خمینی کی کتابیں پاکستان میں, یہ اس کا وصیت نامہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے شائع کیا. اس کے علاوہ اس وقت پاکستان میں خمینی کی جو کتابیں عام تقسیم ہو رہی ہیں, اور خمینی کی کتابیں پاکستان میں 13 خانہ فرہنگ, ایران کے خانہ فرہنگ پاکستان میں کتنے ہیں؟ کسی ملک کا, ہمارے ملک میں سفارت خانہ ایک ہوگا, کسی کے دو ہوگے, کسی کے چار ہوں گے, ان کے 13 کیا کر رہے ہیں؟ کتابوں کے نام آج اسرار السرار, کشف الاسرار, کلام الامام, حاشیہ پر مفتاح, شرح حدیث, رسالہ فی طلب, مصباح الہدایہ, صحیفہ نور, زدت الاحکام, جہاد اکبر, کتاب البیع, شرح جہاد سحر, اور اسی طرح یہ ولایت فقی, یہ ساری کی سارے خمینی کی اپنی تصنیفات ہیں. الرسائل, کتاب الطہارہ, تہذیب الاحکام, تہذیب الاصول, المقاصد المحرمہ, رسالہ فی الجہاد, تحریر الوسیلہ, اربعین حدیث, تفسیر سورہ احمد, آداب الصلاۃ, یہ خمینی کی کتابوں کے نام ہے. میں چہرے سے کہتا ہوں یہ کتابیں تم لاؤ, میں انہی کتابوں سے خمینی کا کفر ثابت کر دیتا ہوں.
خمینی پہ لعنت, خمینی پہ لعنت.
اس وقت ہمارے پاس جو کتابیں ہم نے وزیر اعظم کو پیش کی, وزیر اعظم کو پیش کی, اور ہم اکیلے نہیں تھے, ہم اکیلے, تمہارا یعقوب تبسمی وہاں تھا, تمہارا ریاض نقوی وہاں تھا, تمہارا منیر نقوی وہاں تھا, تمہارے سارے کے سارے ذمہ دار اس اجلاس میں موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں, ہم پر تہمت لگاتے ہیں, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی, ہم نے کبھی ایسی بات کی ترویج نہیں کی. ہم نے کہا اور چھوڑے باتیں, یہ بتلاؤ یہ کتاب تم نے شائع کی ہے یا نہیں کی؟ انہوں نے کہا کون سی؟ ہم نے کہا صحیفہ انقلاب. انہوں نے کہا کیسے؟ ہم نے کہا یہ پیچھے لکھا ہوا ہے ناشر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان. کہنے لگے یہ تو وصیت نامہ ہے, یہ تو یہ وہ تحریر ہے جو خمینی نے اپنے مرنے سے چند روز پہلے لکھی, اپنے مرنے سے. ہم نے کہا یہ تم نے شائع کی؟ کہنے لگے بالکل شائع کی, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. ہم نے کہا وہ تو ہم دکھاتے ہیں, اسی کتاب کا صفحہ 42 نکالو, صفحہ 44 پہلی جو شائع کی تھی اس کے صفحہ 33 تھا. اب ہر مرتبہ یہ کتاب ہی الٹی سیدھی شائع کر دیتے ہیں, ہمارے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. یہ کتاب جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, اس کتاب کا صفحہ 46 ہے بھائی. اس کتاب میں خمینی کہتا ہے, لکھتا ہے زندگی کے آخری ایام میں میں جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی آج کے دور میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حجازی اور امیر المومنین علی و حسنین حسین ابن علی کے دور کی کوفی اور عراقی اقوام. کیا مطلب؟ کہ آج کی ایرانی قوم حضور کے زمانے کے جو حجازی لوگ مسلمان تھے, حضرت علی کے زمانے میں جو کوفہ کے لوگ مسلمان تھے, حضرت حسین کے زمانے میں جو عراق کے لوگ اپنے آپ کو شیعہ نے علی شیعہ نے حسین کراتے تھے, میں جرت سے دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اس کے کروڑوں لوگ رسول اللہ کے صحابہ سے حضرت علی کے ساتھیوں سے بہتر ہیں. مجھے بتلاؤ آج کوئی شخص اپنی بدماش قوم کو پیغمبر کے صحابہ سے بہتر کہے, یہ اس نے سلو والی بات کی ہے؟ یہ اتحاد والی بات کی ہے؟ جن لوگوں نے نیوان کی حالت میں چہرہ نبوت دیکھا ہے, جن کے دلوں کا امتحان خلاق کے عالم نے لیا ہے, جن کو آزمائش کر کے پروردگار عالم نے مومنون کا کہا ہے, جنہیں راشدون محتدون اور مقربون کہا ہے, اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ, یہ میرا لشکر ہے,
جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوان، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، جن کے بارے میں فرمایا وعدہم جنات تجری تحت الانہار، میں نے ان کے لیے جنت تیار کر چھوڑی ہے، اور جن کے لیے جنت کے اعلان ہو گئے، جن پہ رضا کا اعلان رب کے چھوڑ سے، اور جن کے دلوں کے امتحان رب نے لیے ہے، جو دریا میں کے پیغمبر کے دامن نہیں چھوڑتے، جو تب سے نارا پہ رہ کے پیغمبر کے دامن نہیں چھوڑتے، جو مکہ کے چراہوں میں سستے دار پہ رہ گئے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑتے، جو مکہ جیسا وطن چھوڑ گئے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اور جن کو تمغے خدا نے دیے، ایرانی بدماش عراقی قوم کو صحابہ سے بہتر لکھے، تم کہتے ہو اس نے کچھ نہیں کیا، اس سے بڑھ کر کفر کوئی نہیں ہوتا،
کافر 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 صبح کافر شام کافر
کافر،
اس سے بڑھ کر کیا چاہتی ہو سکتی ہے کہ نبی کے صحابہ سے آج کی ایرانی قوم کو اور علی اور حسین کے ساتھیوں سے ایران کی آج کی قوم کو بہتر دکھا جائے، اور پھر تم کہتے ہو ہم سے اتحاد کر لو، پانچ بدماش قوم سے کوئی اتحاد نہیں ہے،
ایرانی
کتے
بھاگ جاؤ،
ہم تمہاری
آگے چلیے،
میں جب دھرما والے شیعہ سے کہتا ہوں، تم سوچو یہ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اسی پر اس کو بس چین نہیں آ، اس کے غیظ و غضب کی آگ اسی پہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اتحاد اتحاد کا نعرہ لگانے والا خمینی اپنی دوسری کتاب حکومت اسلامیہ میں، جس کو پاکستان میں اردو میں شائع کیا جا چکا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کہتا ہے تم ابو ہریرہ کی بات کرتے ہو، کون ابو ہریرہ، کہ آج کتب حدیث میں 5000 احادیث حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے امت کے پاس آئی ہیں، کون ابو ہریرہ، جو فرماتے ہیں لوگ کام کاج پہ چلے جاتے تھے، لوگ کاروبار کرتے تھے، میں درے پیغمبر پہ پڑا رہتا تھا، میری آرزو خاص ہوتی تھی پیغمبر گھر سے باہر آئے، پیغمبر باغ سے چلے جائیں اور میں لوہے سینہ پہ لکھتا چلا جاؤں، پیغمبر گھر سے چلے جائیں میں آنکھوں میں چھپاتا چلا جاؤں، پیغمبر فرماتے چلے جائیں میں اسے یاد کرتے چلا جاؤں، میں درے پیغمبر پہ رہتا تھا، کبھی بھوک ہوتی تھی پیاس ہوتی تھی اور کچھ کھانا تو نہیں ملتا تھا، میں بھوک کو پیاس کی وجہ سے کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ آ کے میری مردن پہ باہر آ کے دباتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جن پڑ گئے ہیں، لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کا جادو ہو گیا ہے، لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، اور لوگوں نہ جن پڑے تھے نہ دیوانگی ہوئی تھی نہ کوئی بیماری تھی، ابو ہریرہ تو پیغمبر کے در پہ بھوکا بے ہوش ہو گیا تھا، جو پیغمبر کے دروازے پر بھوکے پیاسے رہ کر پیغمبر کے لبوں سے نکلنے والے اشعار، پیغمبر کے انداز سے جنم لینے والے اعمال کو کردار کو اپنی آنکھوں اور سینوں میں محفوظ کر کے 5000 کی تعداد میں احادیث امت کے سامنے پیش کرتے، جو امت کا سب سے بڑا موسم ہے، جو وقت کا شیخ الحدیث ہے، جو سارے حدیث کے شیوخ کا استاد ہے، جو ساری کتابوں کی سند ہے، جو پیغمبر تک پہنچنے کا واسطہ ذریعہ ہے، خمینی اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں لکھتے کہتا ابو ہریرہ تو بکاؤ مال تھا، پیسے لے کے جھوٹے حدیثیں بیان کرتا، یہ کتاب ہمارے ملک میں اردو میں شائع ہو اور پیغمبر کے اس عظیم شخصیت اس عظیم شاگرد کو بکاؤ مان درباری ملا پیسے لے کر جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا قرار دیا جائے، تم ابو ہریرہ کو بکاؤ ملا کہو تم امن پسند ہو، تم ابو ہریرہ کو درباری ملا کہو تم امن پسند ہو، تم ابو ہریرہ کو جھوٹا کہو تم امن پسند ہو، تم ابو ہریرہ کو دجال کہو تم امن پسند ہو، میں تمہیں دجال کہوں تقریب کار ہو گیا، میں خمینی کو جھوٹا کہوں تقریب کار ہو گیا، اسے بلا جا بھی، یہ کیا انصاف ہے، یہ کیا انصاف ہوا، تم ابو ہریرہ کو گالی دو تو اتحاد کے علمبردار ہو گئے، میں تمہارا نوٹس لوں تو تقریب کار ہو گیا، اسی پر اس کی غیظ و غضب کی آگ بند نہیں ہوئی، اس نے آگے چل کر اپنی کتاب کشمیر میں
اس شخصیت کو نشانہ لیا. کون سی شخصیت؟ جسے پیغمبر کے لبوں سے لقب ملا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ. خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اللہ کی تلوار کفر کے خلاف چل رہا کرتی رہی, جو رب کی تلوار کبھی عراق میں چلتی ہے کبھی شام میں چلتی ہے, جو تلوار کی نوک پر کبھی عراق کو فتح کرتی ہے کبھی عراق کے محلات میں زلزلہ طاری کرتی ہے, اور جس نے 300 جنگوں میں حصہ لیا ہر جنگ میں کامیاب ہو کر واپس آیا ہے. یہ خالد بن ولید جو پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا اور جو مسلمان فوج کا جنرل تھا, جو مسلمان قوم کا سپہ سالار تھا. خمینی کہتے خالد بن ولید وہ شخص تھا جو دن کو مومنوں کو قتل کرتا تھا, رات کو ان کی بیویوں سے زنا کرتا تھا.
مولانا محمد اعظم تارک
میں نے کسی کی گمنام کتاب کا گمنام شخصیت کا حوالہ نہیں دیا ہے. کتاب کا نام لوٹ کر کشف اسرار ہے, لکھنے والا خمینی ہے. یہ کتاب اسلام کے نام پر اور پوری دنیا میں جا رہی ہے, اسلام کے نام پر پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے. اور آج اسلام کے نام پر خالد بن ولید کو زارے کہا جائے, اسلام کے نام پر خالد بن ولید کو مومنوں کا قاتل کہا جائے, آسمان جاگتا کیوں نہیں ہے؟ قیامت تاتی کیوں نہیں ہے؟ اور رب کی تلوار کو زانی کہا جائے, رب کی تلوار کو مومنوں کا قاتل کہا جائے, تم پھر بھی امن پسند ہو, ہم پھر بھی داخل کر
ہمینی کا کتا کہنا ہمینی کا کتا کہنا
تم تو اور کرو حوالہ غلط تو گولی مار دو خون مار دو.
للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے
اور یوں تم نے ہمیں ہمارے ساتھ یہ سلوک کرو, ہمارے پتھر مارو, پتھر نہیں ہمارے ایمان و عقیدے پہ خنجر چلاؤ اور ہم سے پھولوں کی توقع مت رکھو. ایمان و عقیدے پر خنجر چلانے کے بعد ہم سے نرمی کی توقع مت رکھو. کیا سیار, کیا تمہاری گولی, کیا تمہارے بم, ایک بم نہیں تم ہزار بم لاؤ, ایک گولی نہیں تم کروڑ گولی لاؤ, ایک ایف آئی آر 16 این پی آر کی نہیں تم قتل کے مقدمے کے آپ کرتے تختہ دار پہ چڑھا لو, اور میں تختہ دار پہ چڑھ کے پھانسی کا پھندا چوم لوں گا تیرے کف کو شاہ کرنے سے, تیرے دخل کو آپ کرنے سے, تیری بدماشی کے چہرے سے پردہ اتارنے سے بات نہیں آ سکتا.
کافر کافر للکار ہے للکار ہے اسے جرت دے دے, اسے جرت دے دے, اسے ہمت دے دے, اسے زندگی دے دے, اسے زندگی دے دے. کیا تیرے حکم پر تجھے خون چاہیے ہم دیں گے, تجھے خون چاہیے, تجھے جان چاہیے, تجھے جان چاہیے. کیا تیرے حکم پر
میں پھر کہتا ہوں ٹھنڈے دل سے سوچو دھرنے والے شیو, ٹھنڈے دل سے سوچو. زیادتی ہم نے کی ہے؟ ہم تو جماعت اس وقت بنی نہیں تھی جب یہ کتاب لکھی گئی, اس وقت میری جماعت بنی جب یہ کتاب لکھی گئی شاید میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت. پیاس تم نے کی, پیاس تم نے کی, تم نے ہمارے آبا و اجداد کو کافر کہا ہوتا ہم برداشت کر لیتے, ہم تمہیں کافر کہیں تم سے برداشت نہیں ہوتا, تم ہمارے صحابہ کو معاف نہ کرو اور پھر کہتے ہو کہ ہمیں زیادتی کرتے ہیں. اسی پر غیظ و غضب کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, خمینی نے اسی پہ قناعت کرنی ہوتی تو بات تھی, اسی پہ بس کرنی ہوتی تو بات تھی, اسی پہ وہ شخص رک گیا ہوتا, پھر بھی کوئی سوچ کی بات تھی. وہ اس سے آگے بڑھا, اس نے آگے بڑھ کر اس شخصیت کو نشانہ لیا ہے جس شخصیت نے جب ساری دنیا پیغمبر کا نام سن کے پیغمبر کے لبوں سے کلمہ توحید کا ترانہ سن کر، اور جب اپنے بگانے ہو گئے تھے، جب دوست دشمن بن گئے تھے، اور جب اپنوں کے ہاتھوں میں پتھر آ گئے تھے، جب مکہ کی زمین بستوں کے باوجود پیغمبر کے دام پیغمبر کے جسم پر تنگ ہو رہی تھی، اور ساری دنیا میں جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر پیغمبر کے دامن تھامتے، جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر پیغمبر کے سب روزہ کرتے ہوتے، جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر سابق الاسلام ہوتے، جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر یار غار ہوتے، جو سب سے پہلے تصدیق کر کے صدیق بنتے، جو سب سے پہلے ساتھ ہو کر مزاح کا ساتھی بنتے، جو سب سے پہلے قیامت کے ساتھ اٹھ کر پیغمبر کے ساتھ چلتے، جو سب سے دس پہلے پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے، جو آج بھی جنت میں سویا ہوا ہے، اس صدیق کو سارا تشریح کا نشانہ بناتے ہوئے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہے جو پیغمبر پر ایمان اس لیے لائے تھے، ہمیں دولت ملے گی، حکومت ملے گی، عہدہ ملے گا، اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا.
اتنی عظیم شخصیت، اور اس لیے ایمان لائے کہ حکومت مل جائے گی. عقل کے اندر، جب ابو بکر مکہ کی وادیوں میں مارے کھا رہا تھا تو حکومت کہاں تھی؟ جب اپنی کپڑے کی دکانیں پیغمبر کے قدموں پر اٹھا رہا تھا کہاں تھی حکومت؟ جب ابو بکر جان ہتھیلی پہ رکھ کر پیغمبر کو اپنے قدموں پہ سوار کر کے ہجرت کی راہ پہ چل رہا تھا کہاں تھی حکومت؟ جب ابو بکر اپنے بابا اپنی اولاد کو اپنے والدہ کو اے مکہ میں تلاش رہا چھوڑ کر مدینہ جا رہا تھا کہاں تھی حکومت؟ اور جب گھر کا سارا سامان جمع کر کے پیغمبر کے قدموں پہ لا رہا تھا کہاں تھی حکومت؟ صدیق کی ساری قربانی، صدیق کی ساری وفائیں، صدیق کے عشق و محبت کی ساری داستانوں کو ایک لفظ میں یہ کہہ کر جلا کے رکھ دیا ہے کہ وہ حکومت کے لیے ایمان لایا تھا. اسی پر اس کے غیظ و غضب کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس نے اسی کشف اسرار میں آگے بڑھ کر کہا، کہنے لگا اس شخصیت کے بارے میں جسے رات کی تاریخیوں میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے محمد نے مانگا تھا، اس شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں فرمایا اللہ عمر دے تاکہ ایمان اسلام کو عزت مل جائے، عمر دے دے تاکہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، اور جس کے آنے سے بیت اللہ میں تکبیر گونجتی ہے، جس کے آنے سے بیت اللہ کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور جس کے آنے سے مسلمانوں کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور جس کے آنے سے شام اور روح میں اسلام کا غلغلہ ہوتا ہے. کون عمر؟ فرمایا جس راہ سے تو جاتے ہیں شیطان راستے چھوڑتے. کون عمر؟ جس کے برمائے بنایا میرے باپ کوئی نبی ہوتا تیرا صاحب ہے، اور جس پہ نبوت کا تاج سکتا. کون عمر؟ پیغمبر کے سسر عمر. کون عمر؟ پیغمبر کے ساتھی عمر. کون عمر؟ قریب پہتو عمر. اور کون عمر؟ جو آج بھی پیغمبر کے ساتھ سویا عمر. کون عمر؟ کون عمر؟ جو زمین پہ کھڑے ہو کے رائے دے آسمانوں سے وہی بن کر آ جائے. اس کے بارے میں خمینی کہتے ہیں عمر اصلی کافر حسین دیکھ تھا. میں تمہیں کافر کہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ہم تمہارے کف کا نعرہ لگائیں، تمہارے گھروں میں ماتم کی سب برپا ہو جاتی ہے، تم ناچتے ہو، تم تڑپنے لگ جاتے ہو، اور تم پریشان ہو جاتے ہو، اور تمہیں کافر کہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور تم نے پیغمبر کی مراد کو کافر کہا ہے، مجھے تو تکلیف جو ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی، سوچو تو صحیح، اور کل میں پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی، کیا کرتے ہو؟ سوچو تو صحیح کہ فاروق کے آدم کو کافر کہنے سے پیغمبر کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کہ اللہ لوگ عمر کو بھی معاف نہیں کرتے، لوگ میرے چلے آنے کے بعد صدیق کو بھی معاف نہیں کرتے، صرف اسی پہ بستی ہوتی تو شاید کوئی بات ہوتی، لیکن غیظ و غضب کی آگ دیکھیے، کشف اسرار میں اور آگے بڑھتا ہے خمینی، اور آگے بڑھتے ہوئے لکھتے ہیں میں اس خدا کو بھی نہیں مانتا جس خدا نے معاویہ اور عثمان جیسے بدماشوں کو حکومت دی ہے. مجھے بتلائیے مجھے بتلائیے یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ٹھہری ٹھہری یہ اسلام ہے؟ نہ یہ تعلیمات جو خمینی کی ہیں یہ اسلام ہے؟ بولیے بولیے یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ شریعت ہے؟ آج پوری دنیا میں یہ اسلام کے نام پہ شائع ہو رہی ہیں، پورے دنیا میں یہ کفر اسلام کے نام پر جا رہا ہے. سنی مجھے رکھنا، اگر تو اس کے خلاف یلغار نہیں کرتا ہے، اگر تو اس کے خلاف اٹھنے کھڑا ہوتا، نوجوان اگر اس وقت کا راستہ روکنے کے لیے تو سر پہ قدم نہیں باندھتے، اگر تو اس وقت کے قدم روکنے کے لیے اور جیلوں میں نہیں جاتے ہیں، ہتھکڑیاں نہیں پہنتے، تو خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جا اور یہ وقت دنیا میں جائے گا، لوگ اسلام سمجھیں گے اور کفر قبول کر جائیں گے.
تیرے حکم پر جانی قربان ہے، تیرے حکم پر جانی قربان.
سوا صاحب میں نے عرض کیا ہے، ایک عالمی نظریاتی جنگ لڑ رہی ہے، ایک عالمی نظریاتی. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس کفر کو اسلام کے نام پہ قدم بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان میں تو بسات کے مطابق قوت کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن یورپ میں کون جائے، رشیا میں کون جائے، افریقہ میں کون جائے، فرانس میں کون جائے، چائنا میں کون جائے، یہ کفر تو بیک وقت طرف جا رہا ہے اور اسلام کے نام پر جا رہا ہے. سنیو سنیو، رشیا کی آزاد ہونے والی 6 ریاستیں جہاں 90 سال تک مسلمان غلام رہا، محکوم رہا، سوشلزم کمیونزم کے جبر و تشدد نے مسلمانوں کے ایمان کو، مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب نہ کر سکا، ان کا جبر و تشدد اپنی جگہ پر تھا. مسلمان چھپ کے نمازیں پڑھتے رہے، باپ اپنے بیٹوں کو سورت سکھاتے رہے، باپ اپنے بیٹوں کو نمازیں سکھاتے رہے، اور جن کا ایمان رشیا نہ چھین سکا، جن کا ایمان ظلم و جبر تشدد پر برجت نہ چھین سکے، اور آج ان کا ایمان چھین لیا اسلام کے نام پر. یہ کتابیں وہاں گئی، انہوں نے اٹھائی، آنکھوں پہ لگائی کہ اسلام آ گیا ہے، دین آ گیا ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسلام کے نام پر صحابہ کو کافر کہا جائے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والا صحابہ کی توہین کرے گا. اور جب وہ پوری کتاب پڑھتے ہیں یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ صحابہ ایسے تھے. بتلاؤ جن کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں وہی بن جائے جو خمینی نے پیش کیا ہے، وہ خود مومن رہ گئے؟ ان کا ایمان محفوظ رہا؟ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تم نے کتنے مسلمان بنائے، تم نے کتنے، تم سے کتنے مسلمان بنا رہے، سارے کافر ہی بنائے جانے. ہم کسی کو کافر نہیں بتاتے بناتے، ہم کافر کا کفر بتاتے ہیں، ہم کافر کا کافر بناتے نہیں، کفر بتاتے ہیں. دوسری بات، ٹھیک ہے ہم نے زیادہ مومن نہیں بنایا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، بند ٹوٹ رہے ہیں، پل اڑ رہے ہیں، دریا بہ رہے ہیں، پانی کی موجیں ہیں، شہر غرق، پتیاں غرق، دیہات غرق ہو رہے ہیں، لوگوں کے بچے رول رہے ہیں، سامان پانی پہ تیر رہا ہے. ایک طرف سیلاب ہے، دریا شہروں کو دیہاتوں کو تباہ کر رہا ہے، ایک طرف کچھ لوگ جمع ہیں، وہ نئے مکان بنا رہے ہیں، نئے بنگلے بنا رہے ہیں، یہ نئے بنگلے بنانے میں مصروف ہیں، اور ایک سر پوش، ایک سر فروش، ایک سر پہ کفن باندھنے والے نوجوانوں کا دستہ ہوتا ہے، وہ بڑھتے ہوئے دریاؤں کے سامنے بند باندھتا ہے، وہ بڑھتے ہوئے سیلاب کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، وہ منہ زور پانی کو لگام دیتا ہے، وہ بڑھتے ہوئے طوفان کو روک دیتا ہے، شہروں کو بچاتا ہے، دیہاتوں کو بچاتا ہے، بستیوں کو بچاتا ہے. بتلاؤ خدمت اس نے زیادہ کی یا مکان بنانے والے نے زیادہ کی؟ کس نے زیادہ کی؟ روکنے والے نے یا بنانے والے نے؟ کس نے زیادہ کی؟ اس کو ناز ہے میں نے 4 مکان بنائے، میں نے 1000 مکان بنائے. ہمیں اس کو ناز ہے کہ ہم نے بستیاں بچائی، ہم نے شہر بچایا، ناز ہوگا کسی کو ہم نے 100 مسلمان بنائے، ہم نے 1000 مسلمان بنائے، ہمیں ناز ہے ہم نے کروڑوں مسلمان جو اس افق کے عقیدے اور نظریے کی شاعت کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے تھے اور ہم نے ان کے ایمان بچائے، ہم نے ان کے عقیدے بچائے، ہم نے ان کے نظریے بچائے، ہم نے کروڑوں کے ایمانوں کا تحفظ کیا. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نام اللہ یہ آپ کر لینا. سبحانک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله.